لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بدعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم مجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صلوات پڑھی گئی ایک مرتبہ محمد علیہ وسلم مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر ماہ مبارک رمضان ماہ نزول قرآن ماہ ربیع القرآن اور پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق عنایت کی کہ اس مہینے میں کہ جس میں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے ہم یہ توفیق پیدا کر رہے ہیں کہ ان دروس کے بہانے معارف قرآن اور قرآن کی بارگاہ میں کچھ لمحات کچھ وقت اپنا صرف کر کے اپنے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہدایت کا سلسلہ مہیا کر سکیں جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا باعث بن سکے۔ قرآن کریم پروردگار عالم سورہ مبارک حجرات، کل میں نے تعارف بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا اور سورہ سے متعلق فضائل بھی آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ اس مختصر سے سورہ 18 آیات ہیں اور تقریباً 5 مرتبہ پروردگار عالم نے اس سورہ میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مومنین کو خطاب کیا۔ پہلی آیت کا ابتدا بھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان مقدم مت ہو، آگے مت بڑھو۔ خود مقدم کا معنی آگے بڑھنا ہے، لیکن بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تقدم خود سے آگے بڑھنے کے معنی رکھتا ہے، لیکن اس تقدم کو دوبارہ آگے کی جانب بین یدی سے دوبارہ آگے کی جانب تاکید ایک طرح کی نہیں، تقدم میں منفی اور مثبت دونوں پہلو ہو سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو جہد دے دیتے ہیں تو پھر دوسری کسی جہد کو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا یہ جو آگے کا لفظ استعمال کیا گیا، مت بڑھو، بڑھے سے اگر فرض کریں ہم کہا جائے اردو میں، بڑھنا جو لفظ ہے، اس بڑھنے سے عام طور پر آگے بڑھنا سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آگے جب لگا دیا جاتا ہے تو وہ مشخص کر دیتا ہے کہ یہ جو تقدم ہے، یہ جو بڑھنا ہے، یہ جو ایک سٹیپ فارورڈ آنا ہے، یہ آگے کے ہی معنی میں ہے، پہلے ہو جانا۔ اللہ اور اس کے رسول سے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس مورد میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی اپنے اسم جلالہ اپنی ذات کو پیغمبر کے ساتھ شامل کر کے ان تمام دیگر جتنے بھی احتمالات ہیں گرچہ وہ صدق کرتے ہیں, لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں اس سے مراد صرف یہ, ان احتمالات کو ختم کرتا ہے کہ پیغمبر سے فزیکلی آگے بڑھنا, مکانی اعتبار سے, زمانی اعتبار سے, زمانی اعتبار سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی چیز انجام دے دینا, کسی دسترخوان پہ پیغمبر موجود ہوں ان سے پہلے مثلا آپ غذا کھانا شروع کر دیں, یا پیغمبر بات کرنا چاہتے ہیں آپ اس سے پہلے بات کر لیں, یہ سارے کے سارے زمانی اعتبار سے. مکانی اعتبار سے مثلا پیغمبر کا چل رہے ہوں تو آپ اس سے آگے نکل جائیں. کیا صرف یہ موارد نہیں ہیں, جب خود ذات پروردگار بھی شامل ہو گئی تو پروردگار چونکہ جسم و جسمانیت, مکان و زمان ان تمام چیزوں سے ماورا ہے, تو اصل جو معنی ہے وہ اس کا مطلق معنی, یعنی کسی بھی صورت میں, اب وہ فزیکل نان فزیکل تمام کو شامل کر لیتا ہے, کسی بھی اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. لہذا کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تمام بدعات اس آیت کا مصداق بنیں گی, یعنی ہر بدعت گزار شرک اپنی جگہ کر رہا ہے, وہ موضوع اس کا الگ ہے, لیکن اس آیت کا بھی مصداق بنے گا. کیوں؟ جو حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا, ہمیں کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم وہاں پر کسی چیز کے بارے میں حکم لگائیں. لہذا بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. کل بھی میں نے عرض کیا کہ خاص طور پر رسوم اور رواج اور روایات ہماری جو ہیں ان کے درمیان ہمیں اس چیز کو خیال کرنے کی ضرورت ہے. بنیادی طور پر یہ اسلام کا سوشیولوجیکل اسٹرکچر ہے, اسلام کا جو معاشرتی اسٹرکچر ہے وہ یہیں سے قائم ہوتا ہے. بہت ساری رسوم اور رواج اور روایات کو اسلام رد نہیں کرتا. مثلا اگر کوئی ملت, کوئی قوم اپنا کوئی دن منانا چاہتی ہے اور اس دن منانے کی کیفیت کو اگر دین یہ دیکھتا ہے کہ شریعت یہ دیکھتی ہے کہ کہیں آ کر ٹکراؤ نہیں ہو رہا تو شریعت اس کو منع نہیں کرتی. لہذا آپ اس ایونٹ کو اس کیفیت کے ساتھ کہ وہ آپ کا علاقائی یا آپ کا کوئی قومی یا کسی بھی اعتبار سے کسی آرگنائزیشن کا کسی بھی اعتبار سے کوئی دن ہے, مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کہاں ہوگا؟ جب آپ اس کو شریعت سے ٹکرانے کی پوزیشن میں آ جائیں. لہذا خود اس بات کو تھوڑا سا ہمیں اور آپ کو توجہ میں رکھنا ہے, یہ بھی ایک اپنی جگہ ایک بحث ہے. اگر ہم کہیں پر اپنے بعض رسم و رواج اور روایات کو زیادہ اہتمام سے منا رہے ہوں اور جہاں پر شریعت تاکید کر رہی ہو وہاں پر ہم ڈھیلے نظر آ رہے ہوں, البتہ یہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے لیکن میں سوشیولوجیکل اسٹرکچر آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر بھی دین آ کر ہمیں ٹیکنیکلی منع نہیں کرتا. خوشی منانے سے دین ہمیں مطلب کہے گا خوشی مناؤ, اب خوشی منانے کے لیے اس کی جو کیفیت ہے اس کو ڈیفائن نہیں کرے گا دین. لیکن یہ خود ہمارے اور آپ کے لیے تو سوال ہے نا کہ میں اپنے کسی قومی, اپنے کسی علاقائی, اپنے کسی رسم و رواج کے فنکشن کو یا اس دن کو تو میں بڑے جوش و خروش سے مناؤں, لیکن جہاں دین مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہاں خوشی مناؤ, جہاں دین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مثلا اہل بیت پیغمبر اور خدا اور مومنین کی خوشی کا دن ہے, اس دن میں بظاہر اس جوش و خروش کا مظاہرہ نہ کروں, تو ہمیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اس اعتبار سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں دین کے معاشرتی اسٹرکچر کا حصہ نہیں بنا. اب رعایت کی ضرورت ہے, یعنی ہمارے ہاں یہ ایک مشکل جو پیش آ رہی ہے, یہ وجہ یہ کہ ہم دین کے معاشرتی اسٹرکچر کو نہیں سمجھ رہے. یہ وہ ساری کی ساری کیفیات ہیں جو بیسیکلی سیکولرزم جو کہ کئی صدیوں سے مثلا ایک مسلسل کوشش ہے کہ دین کو جدا رکھ دیا جائے اور انسان کے باقی تمام جتنے بھی ڈائمنشنز ان کو جدا کر دیا جائے. مطلب ایک مرحلے پہ دین کو سیاست سے جدا کر دیا گیا کہ بھائی دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بہت پرانی بات ہو گئی. آگے بڑھ کر پچھلی صدی کا کارنامہ دین کو اقتصاد سے جدا کر دینا کہ اکنامکس کا اور اکانومی کا دین سے کیا تعلق ہے. اب تیسرے مرحلے میں جو یعنی چیز چل رہی ہے اور ہم اور آپ وارد ہونے کی طرف جا رہے ہیں وہ کیا ہے, ہمارے معاشرت سے, ہمارے سوشل اسٹرکچر سے دین کو جدا کرنا. بھائی میری سوشل زندگی میں دین کا کیا رول ہے؟ میں کسی وقت ہنسی بناؤں، کسی وقت خوشی مناؤں، کوئی دین مجھے روکتا تو نہیں ہے. اور آخری مرحلہ کیا ہوگا؟ ہماری نفسیات، ہماری جو سائیکالوجی ہے، اس سے بھی دین کو جدا کر دیا جائے کہ یہ سارے کے سارے مراحل ہمیں اور آپ کا درپیش ہیں. تو دین کیا رہ جائے گا پھر؟ دین صرف اور صرف وہ ایونٹ کے طور پہ رہ جائے گا کہ منا لیا ٹھیک ہے، نہیں منا لیا تو مسئلہ نہیں. تو آہستہ آہستہ دین کو انسان کی زندگیوں سے خارج، جبکہ دین کیا ہے؟ دین کا معنی ہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. دین کا اصل معنی شریعت جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس راستے کو کہا جاتا ہے جس راستے پر آپ چلیں. اب یہ راستہ فزیکل نہیں ہے، شریعت دا وے یو اسپینڈ یور لائف. اب دین یہاں پہ آ کے ہمیں بتاتا ہے کوئی ایک بھی ڈائمنشن، کوئی ایک بھی بودھ انسانی زندگی اور حیات کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں دین کی رہنمائی شامل نہ ہو. لہذا بنیادی طور پر مسلمان ہونے کا جو معنی ہے وہ بالکل پہلے سٹیپ میں کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ میں نے اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارنا ہے. اور یہ گزارنے کے لیے میں نے آپ کو بالکل پہلے دن یہ کہا تھا کہ بنیادی طور پر اللہ کی طرف سفر، سلوک اللہ، سیر اللہ، تقرب اللہ، یہ جتنے بھی معنی ہے، ان تمام کا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ اپنی توجہ خدا کی طرف کرنا ہے. اور عین اس مرحلے میں شیطان کا اغوا کیا ہے؟ اس دن بھی میں نے آپ کو یہ مثال دی تھی کہ شیطان ہمیں کوئی بوری میں ڈال کے تو نہیں لے کے جائے گا. شیطان کا اغوا، ہماری سب سے پہلا اور خطرناک ترین حملہ اس کا ہماری توجہات پر ہے، ہماری توجہ کو ڈائیورٹ کر دیں. جب ہماری توجہ ڈائیورٹ ہو گئی تو جس راستے پر ہم جا رہے ہیں جتنا زیادہ چلیں گے وہ ہمیں خدا سے دور لے کے. تو اصل جو اغوا ہے وہ کس کا ہے؟ توجہات کا ہے. شیطان ہر لمحے میں ہمیں چاہتا ہے. لہذا آپ اس، ہم اور آپ سبھی تقریباً ایکسپیرینس کہتے ہیں، سب سے زیادہ ہم بھی شیطان کو کب یاد آتے ہیں؟ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. وہ ہمیں کیوں، اب آپ غور کریں نا اس بات کو، یہ خود میرے اور آپ کے لیے ایک توجہ کا ایک اٹ سیلف ایک مقام ہے یہ، کہ شیطان کو ہمیں تو شیطان یاد آتا ہے یا نہیں آتا ایک الگ بحث ہے، شیطان کو بھی ہم کب یاد آتے ہیں؟ سب سے زیادہ یاد آئیں گے نماز میں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی بنا ہی توجہ ہے پروردگار کی جانب، تمام تر توجہ. آپ ہر چیز کو چھوڑ رہے ہیں اور ہر چیز کو چھوڑ کر آپ کا کام، آپ کا ڈھام، آپ کی ہر چیز، کھانا پینا، یہ شیطان کے لیے الارمنگ سچویشن ہوتی ہے کہ یہ بندہ اپنے تمام وجود کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ. اور یہ جتنا اس توجہ کو نماز میں باقی رہے گا، اس توجہ کا اثر آٹومیٹیکلی اس کی باقی حیات کے اوپر مرتب ہوگا. یہ سائیکالوجی انسان کی، یہ نفسیات ہے. اللہ تعالیٰ عبادتوں کا فلسفہ، دیکھیے کبھی ہمیں مثلا روزے کے بارے میں ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی روزے کا کیا فائدہ، چلو سائنس نے بھی آ کے بتا دیا ہمیں کہ بھوکا رہنے سے آپ کے اندر مثلا بیماریاں میڈیکل ہیں، بھوکا رہنے سے آپ کے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے سائیکالوجی ہے، بھوکا رہنے سے آپ اپنے علاوہ دوسروں کی بھوک اور پیاس کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں سوشیولوجی، کم کھانے سے آپ کی اکانومی مضبوط ہوتی ہے. تو روزے کے سارے ڈائمینشن میں فائدے ہیں، نماز کا کیا فائدہ؟ نماز کا اہم ترین فائدہ آپ کی ذات سے ریلیٹڈ سب سے پہلا جو مرحلہ وہ آپ کی سائیکالوجی پر، آپ کے بیہیویئر کو چینج کرتی ہے. لہذا غور کیجئے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی بات کی تو کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون. اب تقوی کی جو ڈائمینشنز ہیں وہ زیادہ ہیں، لیکن جب نماز کی بات کی تو کیا کہا؟ گرچہ تقوی نماز کا بھی بالآخر اثر تقوی ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس خاص چیز کو بیان کیا وہ کیا ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز جو ہے یہ تمہیں فحشاء اور منکرات، منکر کیا ہے؟ منکر اگر اس کو لفظ کو کھول دیا جائے، اس کو معنی کیا جائے، آپ غور کریں نا، معروف اور منکر، معروف ہر طرح کی نیکی ہے, منکر ہر طرح کی برائی ہے. ہر طرح جب کہا جا رہا ہے تو اس کے اندر پھر بحث مستحب مکروہ اور حرام نہیں ہے. ایون آپ کے بیہیویئرس کے اندر بھی جو چیز بری سمجھی جائے گی وہ اس میں انکلوڈیڈ ہوگی, وچ مائٹ ناٹ بی انکلوڈیڈ ان مکروہ اور حرام. وہ چیز کے جو عام طور پر مکروہ اور حرام میں نہیں ہے, منکر اس کو بھی, بس منکر کا جو دائرہ ہے وہ کیا ہے, وہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. ہمارا موضوع نہیں ہے یہ, اپنی جگہ پر خود امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو سمجھنا اپنی جگہ ایک مفصل بحث ہے. ہمیں ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ معروف کسے کہتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتہ منکر کسے کہتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتہ کہ امر کی اپنی کیا ڈگریز ہیں. قرآن امر بالمعروف تک پہنچانے کے لیے کون سے راستے پہلے دکھاتا ہے. یہ ساری باتیں چھوڑ کر وہ دین کی ٹھیکیداری کا جو ایک عنوان ہمارے اندر موجود ہے وہ فوراً سامنے آ جاتا ہے. غلطی سے چار دن ہم نماز پڑھ لیں تو پانچویں دن ہم ڈنڈا ہاتھ میں لے کے ہر ایک کو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے. سورہ مبارک کے انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ, کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں یاد رکھیے گا, اس کی فارمیشن یہ کلیکٹیو ہے. یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے یہ ذات سے متعلق تو نہیں ہے نا, آپ نے اپنے آپ کو تو نہیں کرنا ہی ہے. یقیناً یہ آپ کی ذات سے باہر, بس جیسے ہی آپ اپنی ذات سے باہر نکلیں گے ان ریلیشن ٹو ادرز کلیکٹیو فارم آ جاتی ہے, سوشل فارم آ جاتی ہے, اجتماعی شکل ہے. لہذا ول تکم منکم امہ, تمہیں چاہیے کہ تم امت, تم گروہ بنو. کیسی گروہ, کیسا گروہ بنو, اس کے اندر یعنی کرنا کیا, یدعون الی الخیر. پہلا سٹیپ ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے والے بنو, پھر کا یامرون بالمعروف, پھر کا ینہون عن المنکر. اب ہم امر بالمعروف کی نہی عن المنکر کی اجتماعی کیفیت کو سمجھے بغیر کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے, اصل مقصد ہے اس کے ذریعے سے امت بننا. اصل ہدف کیا ہے, اچھا ہمارا جو بیہیویئر ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں امت بنا رہی ہوئی ہوتی ہے, امت کو توڑ رہی ہوتی ہے. ہمارا امر کرنے کا, ہمارا نہیں کرنے کا انداز لوگوں کو دین سے اور ایک دوسرے سے دور لے جانے والا ہے. لہذا خدا نے جب رعایت کی اس کی تو کیا کہا, پہلے کا یدعون الی الخیر, امر بالمعروف کرنے سے پہلے کیا بنو, خیر کی طرف دعوت دینے والے. اب یہ پارٹ ہم نے مس کیا ہوا ہے, یہ پارٹ ہم کبھی نہیں بیان کرتے. ہم ڈائریکٹ چھلانگ لگا جاتے ہیں امر بالمعروف پہ, اور امر بالمعروف کی بھی جو سب سے سپرلیٹو فارم ہے کہ جہاں پہ زور زبردستی کے ذریعے سے اس کو انجام دینا ہے, ہم وہاں سے شروع کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ امر کے بھی اپنے مراتب ہیں. میں ایک جگہ یہ بات کر رہا تھا کہ امر سب سے زیادہ حق ہے پروردگار کا, للہ امر جمیع, جتنے بھی عوامر ہیں اصل میں کس کے ہیں, اللہ کے لیے. اصل عامر اللہ ہے, اس کا حق ہے. اصل جو عامریت آپ کے ہیں, اصل جو عامر ہونا ہے, حاکم ہونا ہے, وہ اللہ کے لیے, اور اس کا حق ہے, اس کو زیبا بھی ہے. وہ اپنا تمام تر حق رکھتے ہوئے کیا ہر جگہ آپ کو ڈنڈے سے بلاتا ہے؟ ہر جگہ تو نہیں بلاتا. وہ سختی کرے تو واجب کہلاتا ہے, اس واجب میں بھی اس نے آپ کے لیے یہ چھوٹ دی ہوئی ہے کہ اگر تم سے چھوٹ گیا تو قضا بجا لانا. اس میں بھی اس نے کہا قضا نہیں بجا لا سکتے تو تم یہ جبران اس طریقے سے کر دینا. وہ تمام تر حق رکھتے ہوئے اپنے امر کے اندر اتنا ریلیکس ہے. پھر اس نے بہت ساری چیزیں مستحب رکھی ہیں, مستحب سے بھی نیچے لا کے بہت ساری چیزیں اس نے جواز اور مباح میں رکھی ہوئی ہیں. ہمیں اور آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ ہم اس امر کو اپنے لیے جاری کرتے ہوئے سب سے پہلے سختی کے اس مرحلے پہ پہنچ جائیں؟ وہ خدا اصل عامر ہوتے ہوئے وہ سختی نہیں کر رہا, ہم اپنا ابتدا ہی کہاں سے کرتے ہیں؟ ہم دین کی شکل, سب سے زیادہ دین کو نقصان بے تربیت دینداروں نے پہنچایا, یہ سب سے زیادہ نقصان دہ باز. لہذا نہج البلاغہ میں حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام حکمت نمبر 73, اور یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری, سب کے لیے بہت ضروری, فرمانے کہ من نصب نفسہ للناس امامہ. نصب کرنا یعنی اپنے آپ کو किसी जगह किसी पोजीशन पे पहुंचा देना, नस्ब करना, जैसे खड़ा कर देना किसी चीज़ को, फिक्स कर देना, जो अपने आप को लोगों के लिए इमाम। अब यहाँ पर लफ्ज़ इमाम, नस्ब इमाम से बात समझ में आ रही है कि इमामत इमामत तकवीनी नहीं है, ये विलायत की बहस नहीं है। यहाँ पर जो लफ्ज़ इमाम से मुराद है उसके लिटरल मीनिंग में, और लिटरल मीनिंग में एक कॉमन जहत है, यानी हर वो जगह जहां कहीं पर भी कोई लीडिंग रोल में आ रहा है, हत्ता यानी मिसाल जवानों से ही कहूंगा कि अगर खेल कूद के मैदान में भी ना आपको यह लगता है कि मुझे कैप्टन होना चाहिए, यह उसको भी शामिल करेगा। अगर पिकनिक मनाते हुए आपको यह लगता है कि मैं पिकनिक की मुदीरियत संभालूं, मैं लोगों को बताऊं भाई क्या करना है मसलन, ये उसको भी शामिल करें। आप सफर करने के लिए जा रहे हैं, दो बंदे हैं, और आप साथी से कहते हैं कि लाओ भाई पैसे मुझे दे दो, मैं टिकट विकेट मैं खरीदूंगा, सारा कुछ मैं करूंगा, ये उसको भी शामिल करेगा। इतना उमूमी उनवान है ये। मन नसबा नफ्सहु लिन्नास इमामा, जो अपने आप को लोगों को, लोगों का लीडर। अब ये लीडर से मुराद वो वाला लीडर नहीं है, वो तो एक्सट्रीम लेवल है। आप बिल्कुल इब्तदाई सतह से बात शुरू करें, इमाम कह रहे कहीं पर भी तुम अगर अपने आप को लीडिंग रोल में लेकर आ रहे हो, फलयब्दा बितालीम नफ्स ही क़ब्ल तालीम गैरह, उसे चाहिए कि वो पहले अपने आप को तालीम दे इससे पहले कि वो दूसरों को तालीम देने वाला बने। दूसरों को सिखाने से पहले क्या करे, उसे चाहिए कि पहले अपने आप को तालीम दे। वल यकुन तादीबहु बसीरत ही क़ब्ल तादीब ही बिलसाने, चाहिए यहां पर इमाम अफर्मेटिव यानी आपको हुक्म दे रहे हैं, उसे चाहिए कि वो क्या करे, अपनी सीरत से अपने किरदार से अदब सिखाने वाला हो इससे पहले कि जबान से सिखाए। लीडिंग रोल अगर अंजाम देना है। अब हमारे यहां मुश्किल क्या है, मैंने अर्ज किया अपनी तालीम और अपनी तरबियत से पहले हमें दूसरों की फिक्र होती है, ये कॉमन मसाइल है। अक्सर ये बहुत ज्यादा मकाम पर देखा गया है, जो लोग मसलन दर्स रखवाते हैं वो कभी दर्स में आके नहीं बैठते। वो दर्स रखवाना आपको क्या दर्स के उस जरूरत से फारिग कर देता है, ये रखवाना ही किफायत करता है। और बाबा तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर तुम दर्स रखवाने वाले बने हो बाकियों की नस्बत तुम्हें, अब वो शिकायत करते हैं बातों का, तो जी मतलब बच्चे दर्स में नहीं आ रहे, बाबा तुम कराने वाले हो, तुम बैठे नहीं हो तो बाकी कैसे आएंगे। मतलब माजरत के साथ यहाँ पे तो फिर हालात थोड़े से बेहतर नजर आ रहे हैं, लेकिन अक्सर इमाम बारगाहों में मैनेजमेंट का कोई बंदा नहीं होता, फिर आपको लोगों से किस बात की शिकायत है। अगर आपके पास यानी आप मतलब माजरत के साथ मतलब आप ठेकेदार हैं खाली, आप सिर्फ इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं खाली, कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा के चले जाएं और बाकी लोग बस करके चले जाएं, तो अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं तो फिर इवेंट ऑर्गेनाइजर रहे, फिर आपको कोई हक नहीं है कि आप लोगों से कोई बात करें, क्योंकि आप इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजर का कोई हक, वो अपने हिस्से के पैसे लेता घर चला जाता है। इवेंट ऑर्गेनाइजर को ये तो नहीं होता हक होता कि वो आपको आके कहे ऐसे करो वैसे नहीं करो, आप अपने लिए खुद पहले तसव्वुर करें कि मैं हूं क्या, अपने लिए तय करें। लिहाजा इज्तिमाई स्ट्रक्चर इस्लाम का, यहां पर इन चीजों को समझना जरूरी है। दीन हमारे तमाम के तमाम अबाद जितने भी हैं इन सबको अपने अंदर लिए हुए। लिहाजा नमाज बुनियादी तौर पर क्या है, नमाज अल्लाह की तरफ अपनी तवज्जो की वो प्रैक्टिस है कि जो दिन में 5 मरतबा मुझे और आपको इसलिए कराई जा रही है कि 1 मिनट के लिए आप सिर्फ मैं और आप, मतलब मैं आपकी बात, आप सब मुझसे ज्यादा बेहतर है, मैं अपनी बात करता हूं। बंदे खुदा अगर तुम वाकई नमाज में अपनी तवज्जो 1 मिनट के लिए खुदा की तरफ करो तो जो हरकतें तुम उस नमाज से पहले करके आए हो, आया वाकई तुम्हारे अंदर ये जुरत पैदा होती है कि तुम अपने ये गुनाहगार मुंह लेके खुदा के सामने खड़े हो, ये एहसास, ये इब्तिदा है बंदगी की, ये इब्तिदा है तकर्रुब की, ये इब्तिदा है सैर की, اب توجہ تو کریں کس کے سامنے پانچ دفعہ کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا نماز پڑھنے کا انداز ہی یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی توجہ خدا کی طرف، ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں ہمیں خود نہیں پتا. ایک عادت، نماز عادت سے کیسے جدا ہوگی؟ ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ ابتدا یہیں سے کرنی ہے، اپنے آپ کو بار بار. لہذا مثلا رہبر معظم اعلی اللہ مقامہ حفظہ اللہ، خدا ان کو دامت برکات ہو، پروردگار ان کے مقامات کو بھی بلند کرے، درجات کو بھی بلند کرے، حفظ و مان میں رکھے اپنے، واقع این اس وقت نعمت کبری الہیہ ہے. رہبر بڑا خوبصورتی سے اس بات کو کہتے ہیں، توجہ بے نماز یہی ہے، حضور قلب یہی ہے. اب یہ پروسیس ہوگا بار بار آپ کو، شیطان کا کام ہے، اس نے اسی کام کے لیے تو عزت و جلال کی ختم کھائی ہے اللہ کے، اور یہ اس کا اسٹیشن ہے، یہیں سے تو کام شروع ہونا ہے. یہاں اگر اس نے آپ کو چھوڑ دیا تو کام تو خراب ہو جائے گا. اہدنا الصراط المستقیم، آپ باقی اپنی پوری دنیا میں، دن میں کہاں کہتے ہیں؟ پورے دن میں کہیں ہیں کہ آپ یہ کہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ کہیں نہیں کہتے. کہاں کہتے ہیں؟ اسی پہ کے لیے اس نے قسم کھائی بھی ہے. کیا کیا اس نے؟ لا اقعدن علی صراطک، میں تیری صراط پر بیٹھ. اب جہاں کھڑے ہو کر آپ اللہ سے تمام تر توجہ کے ساتھ یہ کہنے جا رہے ہیں، پروردگار اہدنا الصراط المستقیم، تو یہی تو جگہ ہے. اب یہ صراط کوئی پل تو نہیں ہے دنیا میں، کم از کم جس کو بات کی جا رہی ہے وہ یقیناً پل نہیں ہے. وہ یہ صراط کیا ہے؟ یہ آپ کے اور میرے زندگی گزارنے کا طریقہ. صراط راستے کو کہتے ہیں نا، سیدھے راستے کو کہتے ہیں. یہ راستہ سیدھا کب ہوگا؟ یہ جتنا ہم اپنے آپ کو شریعت کی لائن میں ڈالتے چلے جائیں گے اتنا یہ راستہ خود بخود سیدھا ہوتا چلا جاتا ہے. میرے اور آپ کے زندگی گزارنے کا طریقہ، صراط کی تعریف کیا ہے؟ وہ ٹھیک ہے، بہت سارے مقامات پر بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا جناب بہلول سے ہارون نے پوچھا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ صراط کیا ہے. جب بہت سو سے پوچھ کے بالکل ہی اس نے دیکھا کہ کوئی مجھے نہیں سمجھا سکتا، تو آخر میں بہلول سے کہا، جناب بہلول نے کہا میں سمجھا دوں گا لیکن ایک طریقہ چاہیے. وہ طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی ایک بڑا الاؤ، آگ تیار کرو، اس کے اوپر ایک بڑا سا توا رکھو، پھر بتاؤں گا تمہیں. جب ہو گیا تیار سارا معاملہ تو کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں ننگے پیر کھڑے ہو کر اپنا نام، اپنی غذا اور اپنی لباس یہ بیان کرنا ہے. ہارون نے کہا پہلے تو کر پھر میں کروں گا. یہ کہنا تھا ہاں جناب بہلول نے، ننگے پیر تو ہوتے ہی تھے، وہ چھلانگ لگائی انہوں نے توے پہ کھڑے ہوئے، اور ود ان سیکنڈز انہوں نے کہا بہلول جو کی روٹی خرقہ اتر آئے. ابھی نام بہلول ہے، جو کی روٹی کھاتا ہوں، خرقہ میرا لباس. کہا یہ قبلہ. اب ہارون جب کھڑا ہوا تو لازمات ہے، القابات ہیں، نام ہیں، ابھی القابات ہی ختم نہیں ہوئے تھے تو پاؤں جلنے لگے، اتر آیا نیچے آ کے کہنے لگا یہ تو ابھی تو نام نہیں شروع ہوا تھا، لباسوں کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، کھانے کا بھی کوئی حساب کتاب ہی نہیں. کہا بھائی یہ صراط ہے، جتنی جلدی صراط سے گزرنا چاہتے ہو دنیا میں جتنے معاملات کم ہوں گے اتنی جلدی گزر جاؤ گے. لیکن یہ خود صراط کی تعریف شاید نہیں ہے، میں بہرحال جسارت نہیں کر رہا ہوں. یقیناً جناب بہلول جس مرتبے پر ہوں گے اور جو سمجھانا چاہتے ہوں گے وہ یقیناً اپنی جگہ صحیح ہے. اصل صراط کیا ہے؟ اصل صراط شریعت ہے. اپنے آپ کو جتنا میں نے اس کے مطابق ڈھالا ہوا ہے اتنا میں سیدھا ہوں، اور جتنا میں اس سے ڈیویٹ کروں. اب یہ ڈیویشن کہاں پیدا ہونی ہے؟ یہ ایک پارٹ اور بہت ہی چھوٹا سا پارٹ ہماری لائف کا عبادت ہے. لہذا غور کیجئے نا، جو دین آپ کو یہ بھی سمجھانے جا رہا ہے کہ سوتے وقت کیسے سونا ہے، باتھ روم میں کیسے جانا ہے، اتنا دقیق جس دین نے آپ کا احاطہ کیا ہوا ہے، تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو اسی دین کے انہی چیزوں کے مطابق. اچھا ہمیں بڑا سنگین لگتا ہے یہ بات، شیطان کا جو سب سے پہلا اور مشغول ترین کام ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مایوس کرنا. اسٹرانگیسٹ ہتھیار شیطان کا مایوسی، اور خدا کا اسٹرانگیسٹ ہتھیار امید ہے. مومن کا سب سے زیادہ اسٹرانگ ہتھیار امید. لہذا شیطان کا کام ہے اللہ کی نسبت، دین کی نسبت ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں بدگمانی. اچھا صرف اس میں نہیں، ہر جگہ کرتا ہے، اس کا شغل ہے. جہاں کہیں وہ آپ کی کامیابی کا کوئی اثر ہوتا ہوا دیکھے گا، پہلا کام وہ آپ کو مایوس کرے. لہذا میں کئی جگہ اس کو ریپیٹ کر چکا ہوں، آج بھی کروں گا. یہ ہمارے بچوں میں عام طور پر کاروبار کرنے کی جرات نہیں ہے. وہ دنیا میں جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، کیا وہ سرمایہ سے کرتے ہیں؟ دنیا کا ہر امیر آدمی سرمایہ سے امیر بنائے. میرا آبزرویشن یہ کہتی ہے کہ جس کسی نے بھی سرمایہ لے کر کاروبار کرنا شروع کیا ہے، اس نے وہ سارا سرمایہ ڈبایا ہے، خود بھی ڈوبا ہے، پورے خاندان کو بھی ڈبویا. لہذا وہ کمیونٹیز کے جن کے اندر آپ ان کے افراد کو کاروبار میں کامیاب دیکھیں گے، ان کا سوشل اسٹرکچر یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بغیر سرمایہ کے کاروبار کرنے پہ مجبور کرتے ہیں. مثلا آپ پٹھانوں میں جا کر دیکھ لیں، وہ اپنے بچے کا کھانا پینا بند کر دیں گے، اس کو مجبور کریں گے کہ تم کام کرو، کام کرنے کے لیے سرمایہ نہیں دیں گے. وہ بیچارہ بالکل نیچے سے شروع کرے گا. انہیں پتا ہے کہ یہ جہاں سے یہ شروع کر رہا ہے وہیں سے اس نے بلڈ ہونا ہے. میں ایک دوست تھا خوجا، اس سے میں نے پوچھا، جاننا چاہتا تھا میں کہ بالآخر اس کمیونٹی کے اندر کیا ایسی چیز ہے، تو اسی سے سوال کیا جا سکتا تھا. تو میں نے جب اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ آغا صاحب، آسان زبان میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ اگر میرا اپنا بیٹا آ کر مجھ سے یہ کہے کہ ابا میں نے کاروبار کرنا ہے، تو میں اس کو پیسے نہیں دوں گا، اپنی ہی دکان پہ نہیں بیٹھاؤں گا، اپنے ہی کام میں شریک نہیں کروں گا، میں اس سے پہلے ہی پوچھوں گا بتا تو کر کیا سکتا ہے. کیا فرض کریں کہ وہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں صرف اور صرف چائے بنا سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا، تو میں اس سے کہوں گا بھائی یہ لے پیسے، چائے بنا کے کل لے کر آ، یہ کیتلی کے، یہ چائے پتی کے، دودھ کے پیسے، اور یہ کپس کے پیسے، چائے بنا کے لا، میں تیری چائے خود بھی خرید کے پیوں گا اور جتنے لوگوں کو کہہ سکتا ہوں ان کو کہہ بھی دوں گا. اب یہ اس کے بعد تیرا ہنر ہے کہ تو چاہے ایسی بنا کہ لوگ تجھ سے ڈیمانڈ کرنا شروع کریں. اب اگر وہ اپنے کام میں محنت کرے گا، ہمت کرے گا، تو دو سے چار، چار سے چھ، آٹھ، اور ایک دن وہ ہوٹل لے کر بیٹھا ہوا ہوگا، یہ کام ہوتا ہے. لیکن ہم اور آپ کے ساتھ اکثر کیا ہوتا ہے، ہمارے اور آپ میں جب بھی ہم سوچتے ہیں کاروبار کرنے کا، تو شیطان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برکت اس کے اندر رکھی ہوئی، وہ غلامی ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہوا اس سے رزق کا، اسی تجارت کے اندر اسے پتہ ہے کہ یہ آگے بڑھے گا تو اللہ کا وعدہ ہے. تو مختلف آئندہ وہ کہے گا یار اس کاروبار میں تو پہلے ہی اتنے بہت سارے لوگ ہیں، تمہیں کہاں سے ملے گا؟ بابا رزق تمہیں اللہ نے دینا ہے، یا وہ جو اتنے بہت سارے بیٹھے ہوئے مگر ان کو رزق نہیں مل رہا، ان کو بھی مل رہا ہے، جو ان کو مل رہا ہے تو تمہیں بھی مل جائے گا. یقین کریں اپنے کاروبار میں محنت کرنے والا کوئی شخص آپ کو غیر مطمئن نہیں ملے گا. اور تقریباً جاب کرنے والا بھی آپ کو کوئی مطمئن، تنخواہ زیادہ ہونے کے بعد ہم اپنے آپ کو بہلا ضرور لیتے ہیں کہ چلو بھائی میری تنخواہ زیادہ ہے، میں نے گھر بنا لیا، گاڑی بنا لیا، لیکن ڈیپ انسائڈ دا ہارٹ آپ کبھی اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میری زندگی ضائع کیسے ہو. ایک اچھے غلام کی طرح سے زندگی گزر جاتی ہے، وقت پہ آیا، وقت پر گیا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکا، ٹھیک ہے تنخواہ زیادہ مل گئی، یہ جو تم نے اتنی تنخواہ لی تھی اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ یا تمہارے باس کو فائدہ ہوا، یا تمہارے بیوی بچوں کو فائدہ ہوا، تمہیں کیا ملا؟ لہذا دینی دنیا میں بھی ہے، جب ہم کہتے ہیں دین کے مطابق تو ہمیں ایک دم سے بوجھ لگنے لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں اگر دین کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی کتنا سخت ہے. نہیں سخت نہیں، اور کہیں دین آپ سے یہ ریکوائرمنٹ نہیں کرتا کہ آپ پہلے دن ہی حضرت ابو ذر بن جائیں گے، حضرت سلمان بن جائیں گے، نہیں. سٹیپ وائز آئیں، اور یاد رکھے گا آہستہ آہستہ جب آپ وارد ہوں گے چیزیں، جیسے جیسے آپ کی تربیت کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں وہ آپ کی ذات کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں. پریکٹس میں جتنی چیزیں آتی چلی جاتی ہیں وہ آٹومیٹیکلی آپ کے لیے آسان ہوتی ہے. بس آہستہ آہستہ اسٹیپ وائز آپ اوپر آئیں, کچھ چیزوں کو ٹھیک کریں, اور جب وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں ان کو کنٹینیو رکھے, اور پھر کسی چیز کی طرف, ایک ساتھ سارے کام نہ کریں. نہیں کہتا دین آپ سے یہ, آہستہ آہستہ عادت بنائیں, آہستہ آہستہ عادت بنائیں. نماز کے ساتھ مثلا کوئی ایک عادت بنا لیں کہ مثلا میں آج سے سوتے وقت اس چیز کی رعایت کروں گا, اب اس کے بعد کچھ اور نہ کریں. جب کچھ دنوں کے بعد اس چیز کے اوپر آپ کو کمانڈ حاصل ہو جائے, اب اگلے مرحلے میں آ جائیں کہ بھائی میں آئندہ باتھ روم میں جاتے ہوئے اس چیز کی رعایت کو. آپ یقین کریں کچھ دن آپ رعایت کریں گے, اس کے بعد وہ آپ کی عادت بن جائے. اب یہ دین آہستہ آہستہ جو آپ کی زندگی میں داخل ہو رہا ہے, یہ ہر مرحلے پر اپنی ایک نورانیت لے کر آئے گا, وہ نورانیت آپ کو خود بخود آگے کی طرف بڑھائے گی. لہذا ایک دم سے کچھ بھی نہیں کرنا, اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالنا, اب اس کا یہ حصہ ہے. جب ہم دین کو فارغ کر دیتے ہیں تو اس کے آثار پھر اس طریقے سے مرتب ہوتے ہیں. محرم ہمارا پکنک بن جاتا ہے, اور 15 شعبان اور غدیر جیسی عیدیں محرم بن جاتی ہیں. یہ ہمارا اور آپ کا بیہیویئر ہے یا نہیں, ہم اسی شہر میں یہ تماشے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں. 9 محرم کو ہمارے بعض علاقوں میں اگر کوئی آ جائے تو وہ یہ یقین کر کے جائے گا کہ اس قوم سے زیادہ شاید امام حسین کے شہید ہونے کی خوشی کسی کو نہیں. اور غدیر کے دن اگر وہ ہمارے علاقوں میں آ جائے گا تو اس کو لگے گا کہ ان کو ولایت کی کوئی خوشی. یہ ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہماری زندگیوں میں دین کہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر جب ہم سے یہ کہہ رہا ہے لا تقدمو, اس کا معنی پورے دین کے دائرے کے اندر ہم نے جہاں کا کچھ بھی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں پہلے یہ دیکھو کہ دین نے کیا کہا. آپ کو پانی پینے کی آزادی ہے, لیکن ایک مرتبہ یہ تو دیکھو کہ دین آپ کو کچھ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا, کہ دین پانی کیسے پیو. آپ کہیں گے یار یہ تو مجھے قید کر دیا, مجھے فلاں کر دیا. نہیں, ایسا بھی نہیں. سائنسدان آج سارے کے سارے تحقیق کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی جو رات کو آپ کو کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ قرار دیا ہے, سائنس نے ثابت کیا ہے کہ رات کو کھڑے ہو کر پانی پینا آپ کے جگر کے لیے نقصان دہ. اچھا اب یہ بتا دیں گے کہ جگر کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر بیٹھ کر پینے میں ثواب زیادہ ملے گا نہیں ملے گا؟ یہ بات جانے بغیر اگر آپ اللہ کی خاطر کرتے تو ثواب زیادہ تھا. اب جان لینے کے بعد محنت یہ کرنی پڑے گی کہ بیٹھ کر پیتے وقت اپنے آپ کو بار بار یاد دلاؤ کہ یہ میں جگر کی خاطر نہیں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں. کوئی بھی چیز دین کی, یہ جو دین آپ سے کہہ رہا ہے کہ 3 گھونٹ میں پانی پیو, جائیں آپ جا کر سائنس دیکھ لیں. لہذا بہت ساری جگہوں پر جب تک آپ کو اس کا کوئی اور فائدہ نہیں پتہ لگ رہا, یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے ثواب کی کیفیت زیادہ ہے. اور صرف عادت بنانے والی بات ہے, جس چیز کو آپ عادت بناتے چلے جائیں گے آٹومیٹیکلی آپ کی زندگی اس کے مطابق ہوتی چلے. لہذا جب کہا جا رہا ہے لا تقدمو, آگے مت بڑھو, تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس پوری جو آپ کا اور ہمارا لائف اسپین ہے, ہم نے اور آپ نے, اسی لیے ایمان والوں سے جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہاں پہ اللہ یہ منافقوں کو تو نہیں کہہ رہا, حتیٰ مسلمان کہہ کر بھی اللہ تعالیٰ خطاب نہیں کر رہا, انسانوں سے ان جنرل خطاب نہیں کر رہا. یہ خاص طور پر خطاب کیوں ہے کہ جب تم لفظ ایمان اپنے لیے استعمال, ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کا معنی اسی انڈرسٹینڈنگ کا پیدا کرنا ہے کہ وہ چیزیں جو مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں بھی آ رہی, صرف اللہ پر ایمان راتے ہوئے, اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ہم اس چیز کے اوپر اپنی زندگی میں, بس اس آیت کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس آیت کے مصداق میں شامل کر کے اپنے آپ کو دین سے نہ بڑھائیں, تو ہم نے ایک عادت یہ ڈال لی. اب عام طور پر یہ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ وہ کہا جاتا ہے ایسے کر لیں, لوگ ایسے کرتے ہیں. اب مثلا مثال ایک بات ہے, شعبان کا عرفہ, کوئی روایت ہے آپ کے پاس جو شعبان کے دن عرفہ کر, عرفہ ایک ہے بھائی, 9 ذی الحج, اس کے علاوہ شریعت نے کوئی عرفہ نہیں بیان کیا. اب یہ جو آیا ہے کبھی تو اس کے لیے تلاش کریں کہ کوئی اس کے لیے کوئی روایت ہے نہیں ہے کیا ہے, پھر اس کے بعد عمل کے میدان میں اتریں. تو جب آپ اپنے تمام ابعاد میں, اچھا اسی طرح سے اکنامکس ہے آپ کی, چیزوں کو خریدتے بیچتے ہوئے اگر آپ یہ سوچیں کہ دین نے اس بارے میں کچھ کہا بھی ہے یا نہیں, تو آپ کا سارا اقتصاد آٹومیٹیکلی دین کے سامنے آنے لگے گا. لیکن ہم نے پہلے ہی ذہن میں یہ بنا کر رکھا ہوا ہے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق, میری خرید و فروشت دین کا تعلق ہے یا نہیں ہے, 100% تعلق ہے. آپ کی بچت سے دین کا تعلق ہے یا نہیں ہے, 100% تعلق ہے. کتنے ہی معاملات ہیں جو باطل معاملات ہو رہے ہیں اور ہم آنکھیں بند کر کے اس کو انجام دے رہے ہیں, اور پھر ہمیں توقع اس بات پر ہے کہ ہمارے رزق میں برکت پیدا ہوگی. حرام راستے سے آیا ہوا رزق کبھی بھی برکت. لہذا یہ ایک آیت اپنے اندر ہم سے ریکوائرڈ کیا کر رہی ہے, اس کو کنسیڈر کیا جائے, اس کو سمجھا جائے, دین کو اپنی زندگی میں پرائیورٹی دیں اور دین سے جاننے کی کوشش کریں. لہذا علماء, اچھا کیا بہت مشکل ہے؟ نہیں, مراستہ خود آئمہ نے بھی بیان کیا ہے اور علماء نے بھی بیان کیا ہے. لہذا روایت میں ہے, من عمل ما یعلم علم اللہ ما لم یعلم, جو اس چیز پر عمل کرے جو وہ جانتا ہے اللہ اس کو وہ بھی تعلیم کر دے گا جو وہ نہیں جانتا. لہذا آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے جب سوال کیا جاتا تھا, یا عرفہ سے عام طور پر جب سوال کیا جاتا تھا, یہ دستور سب نے دیا ہوا ہے کہ جو جانتے اس پہ عمل کرو, جو نہیں جانتے اس میں احتیاط. آسان ترین راستہ ہے. پہلا فیز تو کم از کم یہ تو ہے نا فیز, کہ جو جانتے ہو اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. یہ دوسرا سیکنڈ فیز ہے کہ جو نہیں جانتے اس میں احتیاط, لیکن پہلے جو جانتے اس پہ عمل کرو تو صحیح. آیا جو ہم جانتے اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ لہذا پھر سے دوہرا, یا ایھا الذین آمنو کہنا, اس میں یقیناً بعض لوگ شدید مصداق ہیں. وہ شدید مصداق کہاں ہے؟ جہاں پر پیغمبر کسی کو اپنے سامنے حکم دے رہے ہیں اور وہ بات نہیں مان رہا. لیکن کم ترین مرحلے میں ہر وہ آدمی شامل ہو جائے گا کہ جو شریعت کو سائڈ پہ کر کے اپنے آپ کو اپنی زندگی کے لیے کوئی اور راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر. اب یہ ہے کہ لازمات ہے, جو اس کا ضعیف ترین مرحلہ ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ خدا ہماری غفلتوں کی وجہ سے, ہمارے عدم علم یا ان تمام چیزوں کی وجہ سے وہ کوئی اپنے فضل سے اور رحمت سے کام لے اور ہمیں اور آپ کو معاف کر دے. لیکن اگر ہم ڈیلیبریٹلی یہ کام کر رہے ہیں تو پھر معافی کی کوئی گنجائش موجود نہیں. دوسری آیت کے جس کو آج میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا, اس میں بھی اللہ تعالیٰ بات ایمان والوں سے کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اب پیغمبر کے پاس, پیغمبر کے سامنے موجود ہیں اور اسی عنوان کے ساتھ موجود ہیں کہ یہ مومن ہیں, یہ ظاہری طور پر ایمان لے آئے ہیں, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے مت بڑھا. اب یقیناً یہ حضور کا مرحلہ ہے, اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے بلند. اب خود اس مرحلے کے اندر بھی جو چیز کنسیڈریبل ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ بعض لوگوں کے اندر قدرتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ اونچا بولنے والے ہوتے ہیں, یعنی ان کا ساؤنڈ باکس بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, اور وہ جب بات کرتے ہیں ان کے بات کرنے کا انداز, ان کی آواز ویسے ہی زیادہ ہوتی ہے. یہ آیت اترنے کے بعد ایک صحابی, ابھی حضور ذہن نہیں ہے, میرے ذہن میں نام نہیں ہے, انہوں نے آ کر کہا, یا رسول اللہ میری تو آواز, تو کیا کروں میں, کیا آپ کے سامنے بولنا چھوڑ دوں, آپ کے حضور میں بولنا چھوڑ دوں؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں, اور فرمایا تمہاری یہ آواز خطابے کے لیے اور بہت سارے گراؤنڈز میں مفید ہے, اور چونکہ تم, مطلب ہم آج کی زبان میں بات کریں کہ تمہاری بائی ڈیفالٹ ہی آواز ان پر ہے, تو تمہارے لیے یہ تمہارا بس. خوب یہ واقعہ ہمارے اور آپ کو خود بخود یہ سمجھاتا ہے کہ یہاں پر بھی جو مراد ہے وہ کیا ہے, ڈیلیبریٹلی کو جان بوجھ کر اپنی آواز, اچھا جان بوجھ کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے, جہاں پر کسی کا قصد پیغمبر کی توہین ہو, جہاں کسی کا قصد سوء ادب ہو. اب یہ تینوں مورد, کوئی جان بوجھ کر اپنی آواز کو بڑھانا چاہے, توہین کی نیت سے بڑھانا چاہے, یا سوء ادب. البتہ تین نہیں ہیں, بظاہر دو ہی بنتے ہیں, آواز کا بڑھانا یا توہین یا سوء ادب کے تحت ہے. یہ وہ مورد ہے کہ جس کے لیے خدا کیا ارشاد فرماتا ہے, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو آواز پیغمبر سے اوپر نہیں جانی چاہیے. اب یہ ایگزیکٹلی یہ تربیت کا حصہ ہے. یعنی ہمیں اپنے سوشل ایکٹس میں, سوشل بیہیویئر میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی عادت ہونی چاہیے. اب یہ میں خاص طور پہ نوجوانوں کو تو خاص طور پہ کہوں گا, اس بات کی پریکٹس کہاں ہو, ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ کیا, یہ جو آیت ہے, اچھا اس کا دوسرا حصہ بھی میں پڑھ دوں کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. جہر کہتے ہیں ظاہر کرنے کو, کسی بھی چیز کو ظاہر کرنا کیا کہلاتا ہے, جہر. لہذا جوہر فلسفے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے اذا وجد وجد اللہ فی موضوع, جب بھی پایا جاتا ہے کسی موضوع میں نہیں ہوتا. یعنی کیا ہوتا ہے, عام آدمی کو سمجھائیں تو کیا کہیں گے, وہ خود سے ظاہر ہوتا ہے, عرض خود سے ظاہر نہیں ہوتا, اس کو اپنے ظہور کے لیے جوہر چاہیے. مثلا رنگ, رنگ کو ہمیشہ کوئی چیز چاہیے جس پر وہ آ کر اپنے آپ کو ظاہر کرے. رنگ بغیر کسی چیز کے کبھی بھی اپنے آپ کو ظاہر. وزن, کسی چیز میں ہوگا تو اپنے آپ کو ظاہر کرے. لیکن جوہر مثلا اینٹ ہے, پتھر ہے, یہ خود سے. تو اب ایک کو ظاہر ہونے کے لیے ایک کا سہارا چاہیے, لیکن ایک خود سے ظاہر ہے. لہذا یہ جو لفظ جہر ہے, یہ خاص طور پر استعمال ہوتا ہے نمازوں میں بھی, اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ظہر اور عصر بالقہر ہے, فجر مغرب اور عشاء کی پہلی دو رکعتوں کی قراءت بال جہر. اب اس بال جہر سے بھی مراد کیا ہے, کہ آپ کا ساؤنڈ باکس استعمال ہو اتنا کہ آپ کو اپنی آواز خود سنائی دے, بس اتنا. بالجہر کا مطلب چیخ چیخ کر نمازیں پڑھنا نہیں ہے, بلکہ ممانعت آئی ہے چیخ کر نماز پڑھنے, یعنی بہت زیادہ بلند آواز میں نماز پڑھنا. اچھا مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آغا صاحب کہیں اگر شور ہو رہا ہو, نہیں, شور میں بھی مطلب وہاں پہ اپنی آواز سنائی دینے کا مطلب ذریعہ نہیں ہے, یہ نارمل سچویشن میں. لیکن اگر کہیں شور ہو تو آپ اپنی توجہ کے لیے تھوڑے سا بلند آواز میں پڑھیں, وہ ایک الگ بحث ہے. ادروائز نماز کو پڑھنے میں جو جہر کی کیفیت ہے وہ بس اتنی ہی سن, اس سے زیادہ نہیں. اور اس کے مقابلے پہ بالقہر سے کیا مراد ہے, عام طور پر ہمارے مومنین یہ غلطی کرتے ہیں, تھوڑا سا چاہتا ہوں متوجہ ہو جائیں. تیسری اور چوتھی رکعت میں اور ظہر اور عصر کی تمام رکعتوں کی قراءت کیا ہے, بال قہر. بعض لوگ بالقہر سے مراد کیا سمجھتے ہیں, دل میں پڑھنا. مثلا نماز میں کھڑے ہوئے, نہ ہونٹ ہل رہے نہ کچھ ہو رہے, اور نماز پڑھ رہے ہیں, یہ قراءت نہیں کہلاتی. کم از کم میری ابھی تک کی نالج میں تقریباً تمام فقہا کے نزدیک اس طرح سے اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو وہ باطل. بالقہر سے مراد کیا ہے, کہ آپ اپنا ساؤنڈ باکس یوز نہ کریں. اب ساؤنڈ باکس یوز نہیں کریں تو پھر کیا ہوگا, جو سرگوشی والا انداز ہوتا ہے نا, جیسے آپ ساؤنڈ باکس کو اپنے دبا کر سرگوشی میں جس طرح سے کیا کہہ رہا ہوں میں, اس طرح سے کہہ کے, یہ جو سرگوشی کی کیفیت ہے یہ ہونی چاہیے. یعنی آپ کے دہن کی فضا میں الفاظ ہونے چاہیے, اس کا نام ہے قراءت بالقہر. نہ یہ کہ آپ بالکل چپ چاپ کھڑے ہوئے دل دل میں الحمد چل رہی ہے, نہ یہ نہیں. یہ صرف اور صرف وہاں پر ہے کہ جہاں پر آپ جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں اور امام جماعت کی پہلی دو رکعت کی آواز آپ کو نہ آ رہی ہو تو آپ اپنے دل میں کوئی نہ کوئی ذکر یا کوئی نہ کوئی چیز پڑھ سکتے ہیں، کوئی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو عالم دین کی آواز آ رہی ہے جماعت میں تو آپ اپنی نہیں پڑھیں گے۔ اکثر لوگوں کو ہم نے بعض اوقات جماعت میں ہم پڑھے ہوتے پیچھے سے صاحب کی آواز بھی آ رہی ہوتی، آپ نے نہیں پڑھنا۔ اگر آپ کو عالم دین کی آواز آ رہی ہے تو وہاں پر آپ کا وظیفہ سننا ہے۔ یہ صرف اس وقت ہوگا دل میں پڑھنا یا دل میں دہرانا جب پہلی تو یہ پہلی دو رکعتوں میں، تیسری اور چوتھی میں تو ویسے ہی آپ کا فریضہ کیا ہے، تسبیحات کو خود سے پڑھنا ہے، آپ نے بالقہر پڑھنا ہے، باقی تمام جتنے بھی ارکان ہیں ان کو آپ نے خود پڑھنا ہے۔ لا تجہرو لہو بالقولے، اب یہاں پر جہر سے کیا مراد ہے؟ آیا یہاں پر جہر سے مراد بلند آواز سے بلانا ہے، بلندی آواز مراد ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ آگے کا جاہرے بعضکم لباس، یہ جو اس بلند آواز کو یہاں پہ جہر کے عنوان سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بلند آواز سے مراد بعض اور بعض جو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، یعنی کہ عام طور پر آپ اپنے دوستوں یاروں کو اپنے رشتہ داروں کو جو آواز دے کر بلاتے ہیں، یعنی آپ اگر اپنے والد صاحب کو بھی آواز دے کر بلانے میں مثلا گرچہ آپ آداب کا خیال رکھیں گے، مثلا آپ نے کہا ابا جی، یہ کام آپ رسول کے ساتھ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اس میں بے احترامی نہیں ہے، لیکن یہ کام آپ آواز نہیں دے سکتے رہ سو۔ اب آپ اس سے نیچے آ جائیں، آپ اپنے دوست کی طرح سے جیسے آپ دوست کو بلاتے ہیں، ہمارے ہاں تو تمیز کے دائرے آہستہ آہستہ ویسے ختم ہوتے جا رہے ہیں، ابھی وہ یہ تو باقاعدہ، اگر یہ یعنی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں یہ باقاعدہ توہین ہے۔ یہ نہیں، حتیٰ یہ آواز، اب غور کیجیے گا، بغیر آواز دیے پیغمبر کو کیسے متوجہ کروں یا کیا کروں، یہ کیسے ہوگا اور اس کی پریکٹس کیسے ہوگی؟ مثلا ہماری تو دعا ہے کہ کل ہی امام کا ظہور ہو جائے، اور کسی جگہ امام کھڑے ہوئے ہوں اور ہم چاہتے ہوں کہ امام ہماری طرف توجہ کرے، تو کیا ہم مطلب ہاتھ ہلا کے کہہ سکتے ہیں امام مولا مولا نا؟ یہ کام آواز نہیں دے سکتے آپ۔ یہ کہاں، آپ غور کیجیے گا، یہ میں کہاں سیکھوں گا؟ یہ میرے یہ اس چیز کی بھی تو پریکٹس چاہیے نا بالآخر، اور پریکٹس نہیں کی ہوگی تو آپ اور میں گڑبڑ کریں گے۔ اس کی پریکٹس آپ کو اپنے گھر میں کرنی، اپنے والدین، اپنے اساتذہ، علماء، اپنے سے بڑوں کے سامنے پریکٹس کرنی۔ لہٰذا اپنے آپ کو مؤدب بنائیں اپنے والدین کے سامنے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ میں نے والد صاحب سے، اپنی والدہ سے، اپنے بڑے بھائی سے، اپنے استاد، اپنے عالم سے رسپیکٹیبل بیہیویئر کی پریکٹس کرنی ہے مولا کے لیے، یعنی ان کی بھی جو رسپیکٹ ہے وہ بنیادی طور پر نیٹ پریکٹس ہے، کب کی؟ جب میرے مولا میرے سامنے ہوں گے۔ اور اگر آپ نے پریکٹس کی ہوگی تو آپ یہ کر پائیں گے، ادروائز آپ نے غلطی کی۔ اور ہاں آپ لامت جب پریکٹس نہیں ہوتی تو ہوتا ہے نا بھیا، یہ کیا ہوتا ہے، انتحبط اعمالکم وانتم لا، کیوں کہہ رہا اللہ تعالیٰ انتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا، اس لیے کہ جس کو پریکٹس نہیں ہوتی اسے پتہ، وہ اپنی غلطی میں جس کو عادت نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ جو نادانی ہے، یہ جو لا تشعرون ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اگزیکٹلی کہاں سے آتا ہے؟ جب آپ ایک چیز کی پریکٹس میں نہیں، آپ پریکٹس میں ہوں گے، آپ یقین کریں آپ پریکٹس میں ہوں گے، آپ فوراً ایک سیکنڈ میں آپ کو پتہ لگے گا۔ لہذا مثلا اس کی چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، شاید آپ کو سمجھا سکوں۔ اب آپ کی جو بھی زبان، مثلا فرض کریں کہ اہل بلتستان ہوں، اہل گلگت ہوں، کوئی بھی ہوں، میں بلتی گلتی جو بھی زبان آپ کی کہلاتی ہے وہ سیکھ لوں، میں جب بولوں گا نا تو آپ کو ایک سیکنڈ میں پتہ لگ جائے گا کہ میں بلتی نہیں ہوں، میں گلگتی نہیں ہوں. کیوں؟ آپ کے کان آپ کے اپنے لہجے کو سننے کے عادی ہیں، لہذا میں پوری گفتگو میں کہیں پر بھی مسٹیک کروں گا نا، آپ کو ایک سیکنڈ میں پتہ لگ جائے گا. لہذا مثلا ہم اگر اردو کے اہل زبان میں ہیں، گرچہ بعض گلگت کے دوستان بہت اچھی اور صاف ستھری اردو بولتے ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے ہمیں، لیکن جہاں آپ ڈنڈی ماریں گے وہاں ہمیں ایک سیکنڈ میں پتہ لگ جائے گا، ایک سیکنڈ میں. کیوں؟ اب غور کریں، ہمارے کان اس لہجے کو سننے کے عادی ہیں. یعنی یہ ہوشیاری عادت انسان کو اتنا ہوشیار، اتنا اٹینٹیو بنا دیتی ہے. اب اگر یہ میں مقدمہ بنا رہا ہوں کیونکہ میں نے اگلی آیت میں وارد ہونا ہے، ورنہ یہ مقدمہ نہ بناؤں تو میں آپ کو اگلی آیت سمجھا نہیں سکتا. اب کوئی بھی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی عادت، یہ تربیتی ماحول چاہیے ہمیں امام کے لیے. لہذا علماء کے نزدیک، علماء کے سامنے، مراجع کے سامنے، ان سے متعلق، اپنے سے بڑوں سے متعلق، یہ تمام کے تمام مقامات ہیں کہ جہاں پہ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. اور ہدف تربیت کیا ہونا چاہیے کہ کل اگر ہم امام کے سامنے انشاءاللہ حاضر ہوں تو ایسا نہ ہو کہ عادت نہ ہونے کی وجہ سے ہم کوئی ایسی غلطی کریں کہ جس کا پھر بعد میں ازالہ مشکل ہو جائے. کل انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے. اب یہ تو وہ مراحل ہیں کہ جو غلطی سے ہو جائیں، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کر رہا ہو تو اس کو پھر کس کیٹیگری میں رکھا جائے اور اس کے کیا آثار ہوں گے، انشاءاللہ کل یہاں سے گفتگو کو شروع کریں گے. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار، شب جمعہ ہے، شب مغفرت ارواح ہے، شب مغفرت احیاء بھی ہے. صرف گزشتگان کی مغفرت کو ذہن میں نہ رکھیں، اپنی بھی مغفرت کو آج کی شب ذہن میں رکھیں. قیمتی شبیں ہیں، اور خود جب یہ ماہ مبارک رمضان، تو آپ کے لیے اور میرے لیے ہاں بمپر پرائز ہے یہ کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں شب جمعہ کو درک کر رہے ہیں. یہ لطف ہے پروردگار کا کہ اس نے اسی شب میں قرآن کریم کو سمجھنے، معارف کو سمجھنے، دین سے نزدیک ہونے کی بھی توفیق ہمیں عنایت کی. پروردگار یہ جتنا بھی سلسلہ ہو رہا ہے، اس کو جتنے بھی لوگ جس عنوان سے بھی اس کو برپا کرنے میں اپنا جو بھی کردار ادا کر رہے ہیں، بارِ الٰہی اس ساری عبادت کے ثواب کو حاضرین کے اور تمام منتظمین کے جتنے بھی ارواح ہیں ان کو ایصال فرما. ہماری کوئی عبادت اگر تیری بارگاہ میں قبولیت کے مرحلے میں داخل ہو، پروردگار بحق حضرت سید الشہداء امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، تمام مؤمنین و مسلمین جہاں دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں سب کو اپنے حفظ امان میں رکھ، بالخصوص جو مؤمنین و مسلمین جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں بارِ الٰہی، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، کشمیر میں، اور بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مؤمنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو، انسانیت دشمن قوتوں کو، پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. بارِ الٰہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، بالخصوص امریکہ، اسرائیل اور جتنے دیگر استعماری استکباری قوتیں ہیں، سب کو نیست و نابود فرما. بارِ الٰہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، مومنین کو اپنے حفظ امان میں رکھتے ہوئے ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، بالخصوص وہ مریض جو کہ مورد نظر ہیں بارِ الٰہی، ہم سب کو شفا کامل عاجل عنایت فرما. بارِ الٰہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہم سب کو امام زمان کے عوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، قرآن سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.